بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا ناول نمبر 93، ساتواں جزیرہ، پہلا حصہ. یہ سلسلہ 3 کہانیوں پر مشتمل ہے. کہانی نمبر 93، ساتواں جزیرہ، کہانی نمبر 94، شیطانی جھیل، اور کہانی نمبر 95، سنہری چنگاریاں. پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر کتابوں کی معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0306787822 پر یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناول جاسوسی دنیا، جلد نمبر 31، کہانی نمبر 93، ساتواں جزیرہ، نمبر 94، شیطانی جھیل، نمبر 95، سنہری چنگاریاں. مصنف ابن صفی. اسرار پبلیکیشن، الکریم مارکیٹ، مین کبیر سٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فون نمبر 735-7022-7321970. جملہ حقوق محفوظ. اس ناول کے نام، مقام، کردار اور کہانی سے تعلق رکھنے والے اداروں کے نام فرضی ہیں. پبلشر خالد سلطان، پرنٹر ہاشم انٹرپرائزز، سیل ڈپو عثمان ٹریڈر، الکریم مارکیٹ، مین کبیر سٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فون نمبر 7321970. جاسوسی دنیا نمبر 93، ساتواں جزیرہ، پہلا حصہ، 348 صفحات پر مشتمل. ساتواں جزیرہ ملاحظہ فرمائیے. پیش رس، ساتواں جزیرہ ملاحظہ فرمائیے. کہانی شروع ہوئی اور پھیلاؤ اختیار کرتی گئی. ایسا پھیلاؤ کے اختصار سے کام لینے کی کوشش کہانی ہی کی موت ثابت ہوتی، اور آپ لکھ بیٹھتے کہ واہ بھائی، اٹھے تھے اتنے زور و شور سے اور آخر میں خوش ہو کر رہ گئے. اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اسے آگے بڑھا دیا جائے. قاسم سے ملیے. عرصے سے آپ ان حضرت سے ملنے کے خواہش مند تھے. یہ اس کہانی میں خاص کردار کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہانی انہی کے گرد گھومتی ہے، اور خود انہیں بھی علم نہیں کہ آخر کس چکر میں پھنس گئے ہیں. اور کہانی کے اختتام سے قبل آپ بھی نہ سمجھ پائیں گے. اس میں شک نہیں کہ خاص نمبر کا انتظار آپ کو شدت سے کھلے گا، لیکن میں انتہائی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بھی آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے. اس بار ایک صاحب نے اپنی دلچسپ خواہش کا اظہار کیا ہے. فرماتے ہیں، آپ جب بھی اتنا اچھا لکھ سکتے ہیں تو ادبی انعام کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ خاص طور پر ایک ناول اس کے لیے بھی لکھیے. میرا دعویٰ ہے کہ آپ کامیاب رہیں گے. جناب عالی، میرا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ آپ میری کتابیں پسند کرتے ہیں، انہیں حرف بحرف اس طرح پڑھتے ہیں کہ بعض عبارتیں ازبر ہو جاتی ہیں، اور آپ بے تکان ان کے حوالے اپنے خطوط میں دیتے ہیں، اور مجھے متعدد کتابیں الٹنی پڑتی ہیں کہ میں نے یہ چیز کب اور کہاں لکھی تھی. ویسے ایک بات ہے، آپ کسی پبلک چونی فنڈ سے کوئی ایسا ادارہ قائم کیجئے جو اچھی ادبی تخلیقات پر انعام دے سکے، تو میں اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا، کیونکہ اس کی نوعیت قومی ہوگی. لیکن شخصی انعام کا تصور بھی میرے لیے توہین آمیز ہے. یا پھر شخصی انعام کے حصول کی کوشش اس صورت میں کر سکوں گا جبکہ اس کا تعلق کسی بہت بڑے عالم و دانشور کی ذات سے ہو، کیونکہ علماء کے مقابلے میں تو میں زندگی بھر خود کو کم ترین محسوس کرتا رہوں گا. بہرحال شاید آپ کی یہ خواہش نہ پوری کر سکوں. ویسے یہ تو فرمائیے کہ آپ قابل انعام کس قسم کی کتابوں کو سمجھتے ہیں، ضرور مطلع فرمائیے گا. وسلام ابن صفی. صفحہ نمبر 5، دیو کا غسل. سائرہ شدت سے بور ہو رہی تھی، لیکن کیا کرتی، کہاں جاتی، ملازمت ہی ٹھہری. اسی بوریت کا ماہانہ معاوضہ 450 روپیوں کی شکل میں ملتا تھا، اور پھر کسی کا پرائیویٹ سیکرٹری ہونا ویسے بھی ہنسی کھیل نہیں. 9 بجے دن سے 6 بجے شام تک کی ڈیوٹی ہوتی تھی. صبح 7 بجے گھر سے نکل کر بس پر بیٹھتی. بس اسے ایگل بیچ تک لاتی، پھر ایگل بیچ سے 1 لاکھ جزیرہ سونار تک پہنچاتی. یہ جزیرہ ایگل بیچ کے ساحل سے 12 میل دور واقع تھا. بہرحال سونار تک پہنچتے پہنچتے 9 بج جاتے تھے. اس کا بعد قلندر بیابانی اسی جزیرے میں رہتا تھا. اس کے جاسوسی ناول اردو میں خاصی شہرت رکھتے تھے. سیکسٹن بلیک سیریز کے انگریزی ناولوں کو کرتا پاجامہ پہنا کر پیش کر دینے میں جدید طولا رکھتا تھا. پہلے پہل تو سراغ رساں کے نام سیکسٹن بلیک کو بھی اردوانے کی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن اسے چونی والی پبلک نے سخت ناپسند کیا تھا اور پڑھے لکھے آدمیوں نے بھی ناک بھون سکوڑی تھی. وہ انگریزی میں تو سیکسٹن بلیک پسند کرتے تھے، لیکن بھلا اردو میں کلو پرویز کیوں کر برداشت کر لیتے. بہرحال اسے سراغ رساں کا نام کلو پرویز کی بجائے پھر کچھ اور تجویز کرنا پڑا تھا. ہر ماہ دو چار ناول پیش کر دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا. سونار میں ایک خوبصورت سے بنگلے کا مالک تھا، مستقل طور پر وہیں رہتا بھی تھا. شہر میں آبائی جائیداد کئی مکانات کی شکل میں موجود تھی، جس سے اچھی خاصی ماہانہ آمدنی ہو جاتی تھی اور پھر اس کے پبلشر بھی اسے مناسب معاوضہ دیتے تھے. بہرحال چین سے بسر ہوتی تھی. عمر 50 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی. غیر شادی شدہ تھا. بنگلے میں دو ملازم دن رات رہتے تھے، ان میں سے ایک باورچی تھا اور دوسرا ڈرائیور. سائرہ 6 بجے شام کو وہاں سے شہر کے لیے روانہ ہو جاتی تھی. اس کا خیال تھا کہ قلندر بیابانی سنکی اور جھکی ہے، کسی عورت نے اسے کبھی پسند ہی نہ کیا ہوگا، پھر شادی کیسے ہوتی. ناول کا مسودہ لکھتے لکھتے اس کا ہاتھ دکھ جاتا اور وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی، اے اللہ اس کی شادی کرا دے اس سے بھی زیادہ کسی سن کی عورت سے، تاکہ بھول جائے عمل عمل کی للکار، کیونکہ ذرا اسے سست دیکھتا اور دھڑے شعر پڑھ دیتا. یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمیٹے ہیں وہیں سیاد ہوتا ہے. بس لکھے جاؤ، جس دن ایک ناول ختم ہوتا اسی دن دوسرا شروع کرا دیتا. لیکن یہ موما آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے ناول مائکروفون پر کیوں ڈکٹیٹ کراتا ہے. اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتا، وہیں سے مائک پر ڈکٹیٹ کراتا ہے اور وہ دوسرے کمرے میں تنہا بیٹھ کر لکھتی رہتی. اگر اسے جاسوسی ناولوں سے دلچسپی ہوتی اور اس نے انگریزی کے جاسوسی ناول پڑھے ہوتے تو اندازہ کر لیتی کہ وہ سیکسٹن بلیک سیریز کے ناول ہاتھ میں لے کر نہایت اطمینان سے اردو میں پڑھتا چلا جاتا ہے. وہ تو اسے جینیس سمجھتی تھی اور کمرے میں بند ہو کر ناول ڈکٹیٹ کرانے کو اس کی سنک پر محمول کرتی تھی. ویسے بھی ہر جینیس کو پیدائشی طور پر یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خود کو سنکی پوز کرے، بلکہ اگر پاگل ہو کر کتوں کی طرح بھونکنا بھی شروع کر دے تو پبلک کو چاہیے کہ اس کے پیچھے ٹیپ ریکارڈ لے کر دوڑ پڑے، تاکہ اس کی بھون بھون سے آئندہ نسلیں بھی نہ صرف محفوظ ہو سکیں بلکہ اس کے سلسلے میں ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ بھی لے سکیں. دوپہر کا کھانا قلندر بیابانی کے ساتھ کھانا پڑتا تھا. اس وقت وہ یہی بوریت برداشت کر رہی تھی. ان کے ساتھ ایک بلی بھی تھی جو رہ رہ کر میاؤں میاؤں کرنے لگتی. قلندر کبھی کبھی گوشت کا ایک آدھ ٹکڑا اس کے لیے ڈالتا رہتا. بلی بری طرح بےتاب تھی. اسے متوجہ کرنے کے لیے اس کے زانوں پر اگلے پنجے رکھ کر کھڑی ہونے کی کوشش کرتی. میاؤں میاؤں تو جاری رہی تھی. قلندر کے چہرے پر الجھن اور بیزاری کے آثار تھے. ایسا لگتا تھا جیسے بلی کی یہ حرکت اس کی جنجلاہٹ میں بتدریج اضافہ کرتی چلی جا رہی ہو. یک بیک وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، بلی کی گردن پکڑی اور اسے میز پر بٹھاتا ہوا دھاڑا لے کھا، حرامزادی میاؤں میاؤں کھا. اس نے اس کی گردن ایک پلیٹ میں رگڑ دی. وہ بری طرح مچل رہی تھی. کئی پلیٹیں اچھل اچھل کر ادھر ادھر جا پڑی. سائرہ بھی کرسی کھسکا کر اٹھ گئی. قلندر کا غصہ تیز ہو گیا تھا. وہ بلی کی گردن رگڑے جا رہا تھا. بلی کے حلق سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی رہی. بالآخر اس نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا. بلی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر آ گری، لیکن اٹھ کر بھاگنے کی بجائے وہ ایک ہی جگہ پڑی تڑپتی اور ڈرامائی آوازیں نکالتی رہی. قلندر بیابانی وہاں سے جا چکا تھا. سائرہ وہیں دم بخود کھڑی دم توڑتی ہوئی بلی کو دیکھتی رہی. اسے قلندر کی اس حرکت پر حیرت تھی. وہ بلی تو اس کی اتنی چہیتی تھی کہ اکثر دونوں ایک ہی برتن میں کھاتے دیکھے گئے تھے. پھر آج اتنی ذرا سی بات پر کہ وہ اس کے زانوں پر پنجے ٹیک کر اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانا چاہتی تھی. اس حد تک بر افروختہ ہونا کہ جان ہی سے مار دینے کی سعی کر گزرنا کیا معنی رکھتا تھا. بلی کی آخری چیز بڑی دل گدار تھی. اس کا جسم کھنچتا چلا گیا تھا اور پھر یک بیک ڈھیلی ہو کر سکڑ گئی تھی. ٹھیک اسی وقت قلندر نے مائکرو فون پر باورچی کو پکارنا شروع کیا. ریاض ابے اور ریاضو حرامزادے سن، اگر اب کوئی بلا اس گھر میں دکھائی دیا تو تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا، سنتا ہے یا نہیں؟ بندوق سنبھال، اگر اب وہ تکبر بلا دکھائی دے تو فوراً گولی مار دیجیے ورنہ تیری خیر نہیں۔ ریاضو بھی ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا تھا اور حیرت سے کبھی مردہ بلی کو دیکھتا تھا اور کبھی ادھر ادھر بکھری ہوئی پلیٹوں کو۔ آخر اس نے سائرہ سے پوچھا، یہ کیا ہوا مس صاحب؟ صاحب نے اسے مار ڈالا۔ سائرہ خوش ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، کیوں مار ڈالا؟ ریاضو کے لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ تحیر تھا۔ میں نہیں جانتی، سائرہ نے جھنجھلا کر کہا اور کمرے سے نکل آئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کسی قدر آرام کی مہلت دیے بغیر قلندر ٹکٹ کرانا شروع کر دیتا تھا۔ وہ اس کی خوابگاہ سے ملحقہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہی میز پر ایک چھوٹا سا اسپیکر رکھا رہتا تھا جس سے قلندر کی آواز آتی رہتی اور اس کا قلم تیزی سے صفحے پر صفحہ سیاہ کرتا چلا جاتا۔ دفتن اسپیکر سے آواز آئی، سائرہ تم جا سکتی ہو، آج میں کام نہیں کروں گا۔ آواز بھرائی ہوئی تھی، اسے یقین تھا کہ اس نے ایک آدھ سسکی بھی سنی تھی۔ سائرہ نے طویل سانس لی اور اٹھ گئی، لیکن ابھی وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ گھر ہی پر کون سا سکھ نصیب تھا، چڑچڑا غصہ ور اور ناکارا باپ، نصف درجن چھوٹے بھائی بہن جن کے شور و غل سے کانوں کے پردے پھٹنے لگتے تھے، مدکوک اور جلے تن ماں جو اپنی ان حماقتوں کو دن رات کوستی رہتی تھی۔ ان ساتوں جزیروں میں سونار آبادی اور رقبے کے لحاظ سے کئی سے بڑا تھا، اس کے گرد دوسرے 6 جزیرے بکھرے ہوئے تھے، اس لیے سونار کا ہر ساحل پرسکون تھا۔ بے شمار بادبانی کشتیاں آس پاس تیرتی نظر آتی، بوٹنگ کے شوقین ملکی اور غیر ملکی لوگوں کی بھیڑ رہتی۔ تیراکی کے لیے بھی اس کے ساحل مناسب تھے، اس لیے بے دنگ بیوٹیز کے دلدادا بھی شہر سے کھینچے چلے آتے تھے۔ لیکن آج تو جزیرے کے کچھ باشندے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، حالانکہ ان کے لیے ان میں نہ کوئی نئی بات رہی تھی اور نہ کوئی خاص دلچسپی۔ وہ تو دراصل اس دیوزاد کو دیکھ رہے تھے جس نے سرخ رنگ کا زنانہ سوئمنگ ڈریس پہن رکھا تھا۔ بے تیرے تو یہی سوچ رہے تھے کہ آخر اس سائز کا سوئمنگ ڈریس مہیا کیسے ہوا ہوگا، اور وہ دیوزاد ایسا ہی خوش نظر آ رہا تھا جیسے کوئی مجمع باز عطائی حکیم حسب الخواہ مجمع لگانے میں کامیاب ہو جانے پر مسرور اور چاقو چوبند دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایک سیاہ فام لڑکی بھی تھی اس کے ساتھ اور اپنے ہی جیسے رنگ والے سوئمنگ ڈریس میں تھی، اس لیے یہ پتہ لگانا محال تھا کہ وہ خود کہاں ہے اور سوئمنگ ڈریس کہاں پایا جاتا ہے۔ ساحل سے نظارہ کرنے والوں میں 2 ایسے آدمی بھی تھے جو انہیں تفریحاً نہیں دیکھ رہے تھے۔ پستہ قد نے لمبے آدمی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آ کودی؟ پتہ نہیں کون ہے، لمبے آدمی نے اگلے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے دونوں گرین میں ملے تھے، لیکن دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملاقات 2 اجنبیوں ہی کی سی تھی۔ پھر میں نے لڑکی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، ورنہ دیکھتا کہ اجنبیت بے تکلفی میں کیسے تبدیل ہو گئی تھی۔ اب یہ کمبخت باہر نکلے گا بھی یا نہیں؟ پستہ قد آدمی کے لہجے میں جلاہٹ تھی۔ مجھے تو کوئی پیشاور معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ مردود کیسا گٹیا ٹیسٹ رکھتا ہے۔ کریک ہے، ارے یہ لو، ارے، لڑکی کو کاندھے پر بٹھا لیا۔ پستہ قد آدمی ہنسنے لگا، لمبے نے کہا، اوفو، وہ اترنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن چھوڑتا ہی نہیں، اب اور دیکھو کنارے کی طرف آ رہا ہے، دیکھو کیا کرتا ہے۔ یار یہ کیا مصیبت ہے، لمبا آدمی جھنجھلا کر بولا، کہیں کھیل بگڑ ہی نہ جائے۔ وہ دیکھو بحری پولیس کے 2 سپاہی ان کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ بحری پولیس کے 2 سپاہی چلتے چلتے رک گئے تھے۔ دیوزاد لڑکی کو کاندھے پر بٹھائے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ لڑکی نیچے اتر جانے کے لیے خاموش جدوجہد کر رہی تھی، لیکن دیوزاد کی گرفت مضبوط تھی۔ لڑکی کے چہرے پر جلاہٹ اور شرمندگی کے آثار تھے، کبھی ایسا لگتا جیسے اب رو پڑے گی۔ کیوں صاحب، یہ کیا مچا رکھا ہے؟ بحری پولیس کے ایک سپاہی نے دیوزاد کو مخاطب کیا، لیکن وہ اسے جواب دیے بغیر ایک طرف چلتا رہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کچھ دور اس کے پیچھے بھی چلے، لیکن پھر کچھ سوچ کر دوسری سمت مڑ گئے۔ پستہ قد آدمی بڑبڑا، اب کہاں جا رہا ہے، چلو دیکھیں، لمبے آدمی نے کہا۔ وہ کافی فاصلے سے دیوزاد کا تعاقب کرتے رہے۔ اتار دو مجھے، لڑکی منمنا رہی تھی، ورنہ میں اب تمہارا منہ نوچنا شروع کر دوں گی۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ دیوزاد نے پوچھا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں سوار سمیت ایریل موٹر سائیکل سر سے اونچی اٹھا لیتا ہوں۔ مسحری کا ایک پایا پکڑ کر بیوی سمیت غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ مجھے اتارو، وہ اس کے بال مٹھیوں میں بھینچ بھینچ کر چیخی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اب اس پر ہسٹریا قسم کا کوئی دورہ پڑ جائے گا۔ میں تمہیں گرین تک یوں ہی لے چلوں گا، جوزاد ہنس کر بولا۔ وہاں پہنچ کر 75 نئے پیسے دے دینا۔ گرین جزیرہ سونار کا سب سے اونچا ہوٹل تھا، زیادہ تر غیر ملکی سیاح یہاں قیام کرتے تھے۔ شہر کے دولت مند لوگ بھی سونار آتے تو گرین میں ٹھہرتے۔ اب میں چیخنا شروع کر دوں گی اور تم جیل چلے جاؤ گے، سمجھے؟ او سن رہے ہو؟ لمبا آدمی مضطربانہ انداز میں بولا۔ اب ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا اور وہ ساری گفتگو بخوبی سن سکتے تھے۔ یار یہ چکر ہی اپنی سمجھ میں نہیں آتا، چلو ٹھیک بھی ہے، لمبے آدمی نے طویل سانس لے کر کہا، اگر کچھ شروع ہی ہو جائے تو اچھا ہے، ہمیں کچھ کر گزرنے کا موقع مل جائے گا، ویسے ہو سکتا ہے کہ دشواری پیش آئے، پہاڑ ہی ٹھہرا۔ اتنے میں لڑکی نے سچ مچ چیخنا شروع کر دیا اور دیوزاد اگے اگے کرتا رہ گیا۔ اب دور سے تماشا دیکھنے والے ان کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ آؤ، لمبے آدمی نے پستا کٹ کا ہاتھ پکڑ کر اسی جانب کھینچتے ہوئے کہا۔ دیوزاد نے لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو جلا کر بولا، اب تو نہیں اتاروں گا، دیکھتا ہوں کوئی سالا کیا کر لیتا ہے۔ لڑکی نہ صرف اس کے بال نوچ رہی تھی بلکہ کھوپڑی پر گھونسوں اور تھپڑوں کے ڈونگرے بھی برساتی جا رہی تھی۔ ان کے گرد بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی لیکن بحری پولیس کے سپاہی کسی دوسری طرف جا نکلے تھے۔ لوگوں نے لڑکی کو اس کے کاندھے سے اتارنے کی کوشش شروع کر دی، کسی نے کمر پر 2-3 گھونسے بھی جڑ دیے۔ بس پھر کیا تھا، دیوزاد آگ ہو گیا، لڑکی کو چھوڑ کر مجمع پر گھونسے برسانے لگا۔ لڑکی مچھلی کی طرح تڑپی اور تڑام سے ریت پر آ رہی۔ دیوزاد پر چاروں طرف سے گھونسے پڑ رہے تھے اور وہ بھی گہ گہ کر ہاتھ مار رہا تھا۔ جس پر بھی اس کا گھونسا پڑتا تھوڑی دیر تک سوچتا رہ جاتا کہ اٹھ کر دوبارہ حملہ کرے یا دم سادے پڑا ہی رہے۔ اب تک کئی پٹ چکے تھے۔ دفتن لمبے آدمی نے گرانا شروع کیا، ہٹ جاؤ، الگ ہٹ جاؤ پولیس۔ وہ بھیڑ میں گھس رہا تھا، پستہ قد آدمی اس کے پیچھے تھا۔ دیوزاد کے قریب پہنچ کر اس نے ایسی حرکتیں شروع کی جیسے اسے لوگوں کے حملوں سے بچانا چاہتا ہو۔ ٹھہریے ٹھہریے، وہ چیخ چیخ کر کہتا رہا، قانون کو ہاتھ میں نہ لیجیے، میں اسے پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا، میرے ہاتھ بٹائیے۔ پھر اس نے دیوزاد کا ہاتھ پکڑا اور ایک جانب چلنے لگا۔ پستہ قد آدمی دوسروں سے گرجدار آواز میں کہہ رہا تھا، کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے، سمجھے؟ چلے جاؤ۔ ریت کے پودے کی دوسری جانب ایک بڑی سی لانٹ لنگر انداز تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر لمبے آدمی نے دیوزاد سے کہا، میرا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں بچا لایا، لیکن پولیس سے میرا تعلق نہیں، مجھے دوست ہی سمجھو اور چپ چاپ لانچ میں بیٹھ جاؤ، ورنہ یہ ہنگامہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ دیو کی گمشدگی۔ کیپٹن حمید 3 دن سے سرگردہ تھا، چونکہ اس سے پہلے بھی قاسم خود اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے لاپتہ رہ چکا تھا، اس لیے اس بار بھی جب وہ اچانک لاپتہ ہو گیا تو سب سے پہلے کرنل فریدی کی کوٹھی ہی میں اس کے متعلق پوچھ گچھ کی گئی، اور پھر قاسم کی بیوی کی استدعا پر حمید کو اس کی تلاش پر کمر بستہ ہونا ہی پڑا۔ گمشدگی کی اطلاع تو بذریعہ پولیس ملی تھی، اور اسی اطلاع کے مطابق یہ معلوم ہو سکا تھا کہ قاسم کا قیام سونار کے گرین ہوٹل میں تھا۔ وہیں قیام کرنے والی ایک نوجوان لیڈی ڈاکٹر مس لیلا ڈینیٹیل نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر لیلا اور قاسم کے درمیان اسی دن رسمی سی جان پہچان ہوئی تھی اور دونوں نہانے گئے تھے۔ قاسم نے نہاتے نہاتے یک بیک اسے اٹھا کر کاندھے پر بٹھا لیا تھا۔ یوں ہی بلا وجہ حمید نے پوچھا۔ ڈاکٹر لیلا فوری طور پر جواب دیتے ہوئے ہچکچائی۔ حمید مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سوچنے دیجئے، وہ کچھ دیر بعد بولی، غالباً اس نے اپنی قوت کے متعلق کچھ کہا تھا، میں ہنس دی تھی، مقصد یہ تھا کہ وہ جھوٹا ہے، مگر شاید وہ یہی سمجھا اور یک بیک مجھے اٹھا کر کاندھے پر بٹھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ ہمارے گرد اکٹھا ہو گئے، ان سے وہ گالم گلوچ کرتا رہا، پھر باقاعدہ جھگڑا ہوتا رہا تھا، میں گر پڑی تھی، پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی؟ سر تو پہلے سے چکرا رہا تھا، رہی صحیح کسر گرنے سے پوری ہو گئی تھی۔ جی ہاں، اسے بے ہوشی ہی کہنا چاہیے۔ آپ ان لوگوں میں سے کسی کو پہچانتی تھی جو اس وقت وہاں موجود تھے؟ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی، کچھ دیر بعد بولی، جی ہاں مجھے یاد پڑتا ہے، ایک جانی پہچانی سی صورت نظر آئی تھی، اس لڑکی کو میں نے اکثر قلندر بیابانی کے ساتھ دیکھا ہے، شاید اس کی سیکرٹری ہے۔ قلندر بیابانی؟ حمید ذہن پر زور دیتا ہوا بولا، وہ تو نہیں جو جاسوسی ناول لکھتا ہے؟ جی ہاں وہی۔ کیا وہ یہیں رہتا ہے؟ جی ہاں، جزیرے کی اہم شخصیتوں میں سے ہے، بیت الحکیم یہاں کی مشہور عمارت ہے، کسی سے بھی پوچھیں راستہ بتا دے گا۔ قلندر بیابانی کا نام اس نے سنا تھا لیکن اس کی کوئی کتاب پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، بیت الحکیم تک بھی جا پہنچا۔ قلندر نے ڈرائنگ روم میں اس کا استقبال کیا تھا۔ میں جانتا تھا، اس نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ایک نہ ایک دن یہاں کی پولیس کو بالآخر میری طرف متوجہ ہونا ہی پڑے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے امریکہ کے نامی گرامی وکلا ارنل سٹینلے گارڈنر سے مشورے لینا اپنے لیے بہت بڑا افتخار سمجھتے ہیں۔ حمید صرف مسکرا کر رہ گیا، کیونکہ قلندر پہلے ہی نظر میں اسے جھکی اور سنکی معلوم ہوا تھا۔ کیا آپ کی سیکرٹری سے ملاقات ہو سکے گی؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ قلندر اسے گھورتا ہوا گرایا۔ ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ کیا وہ خود کسی کیس میں الجھ گئی ہے؟ نہیں، جائے واردات پر موجود تھی۔ صرف وہی؟ جی نہیں، اور بھی تھے، لیکن ایک گواہ صرف انہیں پہچان سکا تھا۔ واقعہ کیا تھا؟ اگر وہ موجود ہوں تو؟ ٹھہریے، قلندر اٹھتا ہوا بولا اور اندر چلا گیا۔ حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ ڈرائنگ روم کی ہر چیز نیلی تھی، نیلی دیواریں، نیلے پردے، صوفوں پر نیلے گلاب تھے، میزوں پر نیلے میز پوش، گلدانوں میں نیلے کاغذی پھول۔ پھر پائپ کے نیلگون دھوئے نے عجیب سی فضا پیدا کر دی۔ کچھ دیر بعد قلندر واپس آیا، اس کے ساتھ سیکرٹری بھی تھی۔ حمید نے طویل سانس لی، خاصی دلکش لڑکی تھی۔ کیپٹن حمید فرام انٹیلیجنس بیورو، قلندر نے تعارف کراتے ہوئے کہا، اور یہ سائرہ عبدالغفور ہیں۔ تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں محترمہ، حمید اٹھتا ہوا بولا۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، قلندر نے ہاتھ ہلا کر کہا، یہ بیت الحکیم ہے، یہاں غیر ضروری باتوں میں وقت نہیں برباد کیا جاتا۔ خیر خیر، رسمی باتوں کے بغیر ہی اصل موضوع پر گفتگو شروع کر دینا سول پولیس والوں کا خاصہ ہے، ہمیں تو بہرحال نیاز مند رہنا پڑتا ہے۔ ہاں تو محترمہ، آج سے چار دن پہلے کے ایک وقوع کے متعلق آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ فرمائیے۔ بڑی مترنم آواز تھی، حمید نے محسوس کیا جیسے ڈرائنگ روم کے نیم تاریک ماحول میں موسیقی کے کوندے سے لپکے ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، ایک دیونما آدمی اور کسی لیڈی ڈاکٹر کا قصہ تھا۔ اوہ، وہ شوق سی مسکراہٹ کے ساتھ واقفیت کا اظہار کیا گیا۔ قلندر احمقانہ انداز میں کبھی حمید کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی سائرہ کی طرف۔ جی ہاں، حمید سر ہلا کر بولا، وہ دیوزاد غائب ہے، لیڈی ڈاکٹر تو بے ہوش ہو گئی تھی، اسے پتہ نہیں کہ اس نامعقول آدمی پر کیا گزری۔ ہائے، کیا قصہ تھا؟ قلندر نے سائرہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی کہ آپ سے تذکرہ کرتی۔ کیا کہا؟ کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور تم وہاں موجود تھی۔ کوئی دیونما آدمی؟ ہائے، آپ سمجھے نہیں۔ حمید مسکرایا اور پھر اس نے اسے بتایا کہ واقعہ کیا تھا۔ لا حول ولا قوت تھا، وہ برا سا منہ بنا کر بڑ بڑ آیا۔ اسے تو پولیس لے گئی تھی، سائرہ نے کہا، آپ کی موجودگی میں ہی؟ جی ہاں، لیکن وہ وردی میں نہیں تھے، سادہ لباس میں بھی تو ہوتے ہیں پولیس سٹیشنوں پر۔ جی ہاں ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں کے پولیس سٹیشن تک نہیں پہنچا تھا، اس کی کوئی رپورٹ پولیس سٹیشن پر نہیں ہے، راستے میں رشوت لے کر چھوڑ دیا ہوگا، ممکن ہے، لیکن اس کے بعد اسے گھر تو پہنچنا ہی چاہیے تھا۔ دفتن قلندر بیابانی جو کھڑکی کے قریب کھڑا پائیں باغ میں دیکھ رہا تھا، اچھل کر اندر بھاگا اور حمید مستفسرانہ انداز میں سائرہ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس نے لا علمی کے اظہار میں شانوں کو جنبش دی۔ پھر وہ دوڑتا ہوا اندر سے آیا اور باہر نکل گیا، اس کے ہاتھوں میں دو نالی بندوق تھی۔ کیا قصہ ہے؟ حمید نے آہستہ سے پوچھا۔ خدا جانے، سائرہ نے خشک لہجے میں کہا، آپ اس پر متحیر بھی نہیں معلوم ہوتی۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، دن بھر ایسے ہی حیرت انگیز واقعات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ جاسوسی ناولوں کے مصنف ہیں؟ کیا ایسے ہوتے ہیں جاسوسی ناولوں کے مصنف؟ پتہ نہیں، میں نے بھی پہلا ہی دیکھا ہے۔ اچانک باہر سے فائر کی آواز آئی اور ساتھ ہی وہ مارا قسم کا کوئی نعرہ بھی سنائی دیا۔ وہ دونوں بھی اب برامدے میں پہنچ چکے تھے۔ حمید نے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بڑے سے بلے کو تڑپتے دیکھا۔ قلندر اس کے قریب کھڑا انہیں فاتحانہ انداز میں داد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخرکار سائرہ ٹھنڈی سانس لے کر بڑبڑائی، یہ آرزو بھی پوری ہو ہی گئی۔ میں نہیں سمجھا، نجی معاملات ہیں۔ وہ اس کی طرف مڑ کر مسکرائی اور ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ قلندر بھی تڑپتے ہوئے بلے کو وہیں چھوڑ کر برامدے کی طرف بڑا آ رہا تھا۔ تفتیش ختم ہو گئی ہو تو اب تشریف لے جائیے، اس نے حمید کے قریب پہنچ کر کہا۔ میں نا وقت چائے کے لیے نہیں پوچھتا، صبح یا شام کو آنے والوں ہی کو چائے آفر کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تفتیش کے اختتام تک شام ہی ہو جائے، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ابھی مجھے کچھ اور بھی پوچھنا ہے۔ براہ کرم جلدی کیجیے، مجھے کام بھی کرنا ہے، بیت الحکیم میں تزی اوقات کی گنجائش نہیں۔ حمید پھر ڈرائنگ روم میں آیا، سائرہ وہیں بیٹھی تھی۔ پوچھئے جو کچھ پوچھنا ہے، قلندر گرایا۔ محترمہ، تھوڑا وقت اور لوں گا، فرمائیے۔ کچھ تماشائی ان کے پیچھے بھی گئے ہوں گے؟ جی نہیں، ان دونوں کو سادہ لباس والوں نے سختی سے منع کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی پیچھے آیا تو اس کی خاصی مرمت کی جائے گی۔ کیا آپ ان دونوں کے حلیے بتا سکیں گی؟ حلیے، وہ کچھ سوچتی ہوئی بولی، حلیے وضاحت کے ساتھ نہ بیان کر سکتے سکوں گی. البتہ ان دونوں کے درمیان مذہقہ خیز قسم کا تضاد تھا, ایک بہت لمبا تھا اور دوسرا پستہ قد. لیکن وہ گئے کس طرف تھے؟ شاید اس ساحل کی طرف جہاں یارڈ کلب کی بادبانی کشتیاں رہتی ہیں. بہت بہت شکریہ, حمید اٹھتا ہوا بولا. قاسم نے بھار سا منہ پھیلا کر جما ہی لی, دیر سے جاگ رہا تھا, البتہ ذہن نیم غنودہ سی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا. پھر دفعتن اسے اپنے اس ملازم پر غصہ آ گیا جسے بہت دیر پہلے اس کے لیے بیڈ ٹی لانی چاہیے تھی. دو چار گالیوں کے ساتھ اس نے آوازیں دی, ہر صدائے بے ہنگام کے ساتھ اس کا ذہن بھی کس قدر صاف ہوتا گیا. ہائیں, اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ اٹھ بیٹھا, چاروں طرف نظر دوڑائی اور تھوڑی پر انگلی رکھ کر یاداشت پر زور دینے لگا. ان دونوں نے اسے جھگڑا کرنے والوں سے بچایا تھا, اپنے ساتھ ایک لانچ تک لائے تھے, لانچ میں اسے چائے پلائی تھی اور وہ سو گیا تھا. تو کیا پھر اب جاگا ہے؟ چائے پینے کا کوئی واقعہ اسے یاد نہ آ سکا. پہلے ان دونوں نے خود کو پولیس والا ظاہر کیا تھا, پھر کہا تھا وہ تو محض لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے جھوٹ بولے تھے. پھر وہ کون تھے اور اسے کہاں لائے ہیں؟ نہ تو یہ گرین والا کمرہ ہے اور نہ اس کی اپنی خوابگاہ, حوالات بھی تو نہیں ہو سکتی. بھلا حوالات کی میز پر گلدان کہاں؟ ہائے, وہ منہ پھیلا کر رہ گیا. اس بار اسے بستر چھوڑ دینا پڑا. سامنے ایک قد آدم تصویر نظر آئی, کسی فرانسیسی مصور کا جسمانی مشاہدہ تھا. وہ جھپٹ کر اس تصویر کے قریب آیا اور ہر زاویے سے اسے دیکھتا رہا, پھر یک بیک منہ دبا کر ہنسنے لگا. بڑی عمدہ حوالات ہے, تھوڑی دیر بعد بڑبڑایا اور فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا. کمرہ خاصا طویل و عریض تھا اور بہت سلیقے سے سجایا گیا تھا, ویسے وہاں اس مسحری کا اضافہ نیا ہی معلوم ہوتا تھا. قاسم تصویر کے قریب بیٹھا کھکھارتا رہا, لیکن جیسے ہی خیال آیا کہ پتہ نہیں اس نے کب سے کھانا نہ کھایا ہو, ساری محویت رفو چکر ہو گئی. ہائے, وہ کراہا کچھ دیر بعد اس طرح دھاڑا جیسے خود پر غصہ آ گیا ہو. پھر غالباً اس کی دھاڑ ہی سن کر کسی نے باہر سے دروازہ کھولا تھا. ایک بوڑھی عورت کمرے میں داخل ہوئی. قاسم چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد گرایا, میں کہاں ہوں؟ آپ یہی ہے سرکار, اس نے بڑے ادب سے جواب دیا. یہ کہاں ہے؟ یہ یہی ہے سرکار. ارے تو یہی کا کوئی نام بھی ہے, جنت سرکار. ہائے, قاسم خوفزدہ انداز میں اچھل پڑا اور بوکھلائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا. پھر تھوک نکل کر بولا, تو کیا میں مر گیا ہوں؟ نہیں سرکار, ایسی کوئی بات نہیں, اس عمارت کا نام جنت ہے, آپ بالکل زندہ ہیں. چلو ٹھیک ہے, قاسم سر ہلا کر بولا, میں تو ڈر گیا تھا کہ اب کھانا وانا نہیں ملے گا. ضرور ملے گا سرکار, کھانا تیار ہے. ارے تو کھلاؤ نا, اللہ قسم بھوک کے مارے جان نکل رہی ہے. میرے ساتھ آئیے, قاسم اس کے پیچھے چل رہا تھا. کئی راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے کمرے میں آئے جہاں کئی بڑی بڑی کھانے کی میزیں تھیں, لیکن وہاں کوئی تیسرا آدمی نہ دکھائی دیا. ایک میز پر اتنا کھانا نظر آیا جو کہ کم از کم 10 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا. ٹھیک ہے, قاسم نے خوش ہو کر نعرہ لگایا. بوڑھی عورت اس کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی. نئی ولدیت. 6 بجے والی لانچ ایگل بیچ کے لیے تیار تھی. آج سائرہ دیر سے پہنچی. کلندر نے تو 4 ہی بجے چھٹی دے دی تھی, لیکن وہ ایک کتاب میں ایسی کھو گئی تھی کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا. کلندر 2 ہی بجے کہیں چلا گیا تھا اور اس سے کہہ گیا تھا کہ وہ چاہے تو 4 بجے جا سکتی ہے. کتاب نے خاصا وقت لے لیا, اس کے اختتام تک 6 بجنے میں 20 منٹ باقی رہ گئے. پھر وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مشرقی ساحل تک پہنچی تھی. لانچ میں بیٹھتے وقت اس نے ایک آدمی کو اپنی طرف گھورتے دیکھا. یوں تو گھورنے والوں سے دن بھر ہی سابقہ پڑتا رہتا تھا, لیکن یہ آدمی وہ کانپ کر رہ گئی, قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ بدقت اپنی سیٹ تک پہنچی. وہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اور رخ بھی اسی کی طرف تھا. ڈراؤنا چہرہ تھا, داڑھی اور مونچھیں اتنی گھنی تھی کہ دہانا ان میں غائب ہو کر رہ گیا تھا. پھٹی سی وحشت زدہ سرخ آنکھیں, لیکن لباس سے غیر مہذب یا ناشائستہ نہیں معلوم ہوتا تھا. بار بار اس سے نظر ملتی اور سارا جسم جھنجھنا کر رہ جاتا. وہ الجھن میں بھی پڑ جاتی کہ آخر اس آدمی کو پہلے کہاں اور کب دیکھا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ شکل پرچھائیں کی صورت میں ذہن کے کسی گوشے میں پہلے سے موجود رہی ہے. ایک گلف بیچ پہنچ کر وہ اسے اپنے ذہن سے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہوئی بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہو گئی۔ مڑ کر پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہ سمجھی، ارے تو کیا وہ اس کے پیچھے آئے گا، صرف اسے ہی تو نہیں گھور رہا تھا، سبھی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ بس میں بیٹھتے وقت اتفاقاً داہنی جانب نظر اٹھی تھی اور پورا جسم شل ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ مردانہ حصے کے دروازے والے فٹ بورڈ پر کھڑا دکھائی دیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح زنانہ سیٹ پر جا بیٹھی تھی اور جالیوں سے مردانہ حصے میں جھانکا تھا وہ بیٹھا نظر آیا تھا۔ وہ دل کو سمجھانے لگی یہ بھی اتفاق ہی ہوگا کہ اسے بھی اس بس میں سے سفر کرنا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد بس شہر میں داخل ہوئی تھی، بس اسٹاپ سے اس کے مکان کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے وہاں سے پیدل ہی راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ وہ چل پڑی، ایک بار مڑ کر دیکھا وہ اس سے زیادہ دور نہیں تھا، بے ساختہ یہی دل چاہ کے دوڑنا شروع کر دے تو وہ سچ مچ اس کا تعاقب ہی کر رہا ہے۔ کیوں، کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ گھر کے دروازے پر رک کر ایک بار وہ پھر مڑی اور اسے سامنے والی پان کی دکان پر کھڑا پایا۔ اندر پہنچ کر اس کمرے میں آئی جس کی کھڑکی سڑک کی طرف کھلتی تھی۔ پاٹوں میں درا کر کے باہر چھانکا، وہ دکان کے سامنے کھڑا اس کے دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اسے دوسروں کے خیال سے کھڑکی کے پاس سے ہٹ آنا پڑا تھا، لیکن اس وقت تک وہ وہیں کھڑا نظر آیا تھا۔ دفتن سائرہ کو محکمہ سراغ رسانی کا وہ آفیسر یاد آیا جس نے اس جھگڑے کے متعلق اس سے پوچھ گچھ کی تھی۔ کیا یہ وحشی بھی محکمہ سراغ رسانی کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے، اس نے سوچا، لیکن کیوں، اول تو اس کا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اگر وہ ایک تماشائی کی حیثیت بھی رکھتی تھی تو کیا یہ ایسا ہی جرم تھا کہ خفیہ پولیس اس کی نگرانی شروع کر دے؟ آدھ گھنٹے کے بعد وہ پھر کسی بہانے سے اس کمرے میں گئی تھی، کھڑکی سے جھانکا تھا لیکن اب وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ کیپٹن حمید نے دونوں تصویروں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ان تصویروں سے کیا بنے گا؟ کیوں، فریدی نے فائل سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا، یہ صرف چہروں کے کلوز اپ ہیں، لمبے یا پستہ قد ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ احمقانہ باتیں نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ ان میں سے کون پستہ قد ہے اور کون طویل قامت رکھتا ہے۔ اس ایک لڑکی کے علاوہ اور کس نے انہیں دیکھا تھا؟ اس کے علاوہ اور کسی نے بھی اس کی کہانی نہیں دہرائی۔ اس لیڈی ڈاکٹر اور کلندر کی سیکرٹری کے علاوہ اور کوئی مل ہی نہیں سکا جو اس واقعے کے متعلق کچھ بتاتا۔ لہذا فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، اس کے بیان کی تصدیق اسی صورت سے ہو سکے گی کہ وہ اپنے ذہن پر زور ڈال کر یہ بتائے کہ ان میں سے کون لمبا تھا اور کون پستہ قد۔ اوہ، تو آپ کو یقین ہے کہ یہی دونوں رہے ہوں گے؟ میں اس قسم کے دو آدمیوں سے واقف ہوں، ہمارے یہاں ان کا باقاعدہ ریکارڈ بھی موجود ہے، پھر کیوں نہ ہم یہیں سے شروعات کریں۔ اچھی بات ہے، ہمیں طویل سانس لے کر بولا، میں دیکھوں گا۔ اس نے تصویریں ڈائری میں رکھی، کلاک روم میں آ کر فلٹ ہیٹ لی اور پارکنگ شیڈ کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی ایگل بیچ کی طرف جا رہی تھی۔ ایگل بیچ پر فریدی کی نجی موٹر بوٹ بھی ہمیشہ ساحل پر موجود رہتی تھی، جس کی نگرانی ہٹ کے چوکیدار کے ذمہ تھی۔ حمید کلندر کے سیکرٹری کے تصویر میں کھویا ہوا جزیرہ سونار کی جانب بڑھتا رہا۔ کلندر بھی یاد آیا جو پچھلے دن خاصا بد اخلاق ثابت ہوا تھا۔ بیت الحکیم کی کمپاؤنڈ کا پھاٹک بند ملا، اس نے کال بیل کا بٹن دبایا اور پھاٹک کھلنے کا منتظر رہا۔ دو بج رہے تھے، کئی منٹ گزر گئے لیکن پھاٹک نہ کھلا۔ وہ دوسری بار گھنٹی کا بٹن دبانے جا رہا تھا کہ کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چونک کر مڑا، کلندر بیابانی کسی بفرے ہوئے گوریلے کیسے انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ کیا بات ہے، اس نے پوچھا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ نہ پہچانا ہوتا تو تم اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہ رہ گئے ہوتے۔ او ہو، تو اس گھنٹی کا بٹن دبانا ایسی ہی بری بات ہے؟ نہیں، میں کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ میں آٹوگراف لینے نہیں آیا، حمید کا لہجہ زہریلا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، بس کہیں کسی جوان عورت کی بو سونگھ پاؤ، کرنل فریدی سے تمہاری شکایت کروں گا، سمجھے؟ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی ہے، عورت نہیں۔ میں کہتا ہوں چلے جاؤ، آپ میرے فرائض کی انجام دہی میں مداخلت کر رہے ہیں۔ حمید کا لہجہ کسی قدر سخت تھا۔ تو پھر، کلندر آنکھیں نکال کر بولا، میں اسے بذریعہ وارنٹ کسی تھانے میں طلب کر کے بیان لے سکتا ہوں۔ ارے نہیں کپتان صاحب، بڑی چکنی لونڈیا ہے، کلندر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمیز سے گفتگو کرو، حمید کو بھی غصہ آ گیا۔ جھک مارتے رہو، کلندر نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھول کر کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ اچھی بات ہے، حمید نے بلند آواز میں کہا، میں ابھی تم دونوں کو مقامی پولیس اسٹیشن میں بلوائے لیتا ہوں۔ قلندر نے کھڑکی کھول کر سر نکالا اور کسی کھٹکنے کتے کی طرح گرایا، وہ آج نہیں آئی۔ اچھا تو اس کے گھر کا پتہ بتاؤ، جہنم میں جاؤ، کہہ کر اس نے زوردار آواز کے ساتھ کھڑکی بند کی اور دوسری طرف سے چیخ کر بولا، جاؤ جو کچھ بگاڑنا ہے بگاڑ لینا۔ پھر اس نے محکمہ پولیس کو گندی سی گالی بھی دی۔ اچھا اچھا دیکھوں گا، حمید سر ہلا کر بولا اور وہاں سے چل پڑا۔ قاسم نے باہر سا منہ پھیلا کر جمع ہی لی اور ایک آنکھ بند کر کے اونگنے لگا۔ بوڑھی عورت سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی، دفتن وہ کھکاری اور قاسم چوکر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ بالآخر ہاتھ ہلا کر گرایا، باغ جاؤ، بڑے سرکار نے یاد فرمایا ہے جناب۔ کون بڑے سرکار، میں کسی کو نہیں جانتا، وہ دونوں سالے کہاں ہیں؟ کون دونوں؟ ارے تو کیا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں؟ بھر بتائیے سرکار، میں کیسے بتا سکوں گی؟ وہ دونوں، وہ ایک لمبا تھا اور دوسرا ناٹا۔ یہاں نہ کوئی بہت لمبا ہے اور نہ کوئی ناٹا، پھر میں کیا بتا سکوں گی؟ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں کہ تم کیا بتا سکو گی؟ قاسم جنجلا کر بولا۔ اسی لیے گزارش ہے سرکار کے تشریف لے چلیے، خود ہی پوچھ لیجئے گا بڑے سرکار سے، ممکن ہے وہ آپ کے سوال کا جواب دے سکیں۔ چالو، قاسم اٹھتا ہوا بولا۔ بوڑھی عورت اسے ایک بہت بڑے ڈرائنگ روم میں لائی، جہاں دو آدمی پہلے سے موجود تھے، ایک بھاری بھرکم اور دراز قد تھا اور دوسرا دبلا پتلا اور بوڑھا۔ بوڑھے آدمی کی فرنچ کٹ داڑھی بالکل سفید تھی اور سر کے بالوں میں بھی کہیں کوئی سیاہ لہر نہیں پائی جاتی تھی۔ بھاری بھرکم آدمی کی عمر 50 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن صحت اچھی ہونے کی بنا پر معمر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ہی قاسم کمرے میں داخل ہوا، بھاری بھرکم آدمی اٹھتا ہوا بولا، آؤ آؤ بیٹے، ہم تمہارے ہی منتظر تھے۔ قاسم نے کچھ سیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ دراصل اس کا بے تکلفانہ انداز اسے گراں گزرا تھا۔ بھاری جسم والے نے بوڑھے کی طرف دیکھ کر کہا، ڈاکٹر، یہی ہے میرا بیٹا منور جاوید۔ ٹھینگا جاوید، قاسم جلے کٹے لہجے میں گرایا، میں پوچھتا ہوں میں کہاں ہوں؟ دیکھا آپ نے، بھاری بھرکم آدمی نے دردناک لہجے میں بوڑھے سے کہا۔ بوڑھے نے قاسم کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے پر تشویش انداز میں سر کو جنبش دی، پھر قاسم سے بولا، تم کھڑے کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، قاسم بیٹھتا ہوا بولا، تم بیٹا کہو تو ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ ذرا ان کی شکل تو دیکھو، مجھے بیٹا کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، بھاری بھرکم آدمی نے پھر بوڑھے سے کہا، ہوں بالکل نہیں پہچانتا، ایسی ہی باتیں کرتا ہے جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ بھاری بھرکم آدمی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ارے، قاسم ہاتھ اٹھا کر بولا، تم کہاں کی ہانک رہے ہو؟ یا اللہ میرے حال پر رحم کرو، بھاری بھرکم آدمی کی آواز رقت آمیز تھی۔ ارے ادھر دیکھو میری طرف، وہ دونوں سالے کہاں ہیں؟ اور یہ کیا 420 ہے؟ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، اور تم ابھی منور جاوید کسے کہہ رہے تھے؟ میں تو قاسم ہوں، قاسم۔ دیکھا آپ نے، بھاری بھرکم آدمی نے پھر بوڑھے کو مخاطب کیا۔ بوڑھا قاسم کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ نہیں دیکھا انہوں نے، قاسم جھلا کر بولا، تم دیکھو میری طرف۔ بیٹے بیٹے ہوش میں آؤ، بھاری بھرکم آدمی قریب قریب رو دیا۔ اب میں اے، قاسم دانت پیس کر گھونسا ہلاتا ہوا بولا، میں زیادہ لمبا مزاق پسند نہیں کرتا، ہو گئی تھوڑی دیر کی، ہاں۔ بھاری بھرکم آدمی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر باقاعدہ طور پر سسکیاں لینے لگا۔ بوڑھا آدمی اس کے قریب آیا اور شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سر جاوید، سب ٹھیک ہو جائے گا، میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ بھاری بھرکم آدمی بدستور منہ چھپائے ہوئے روتا رہا۔ بوڑھے نے پوچھا، لیڈی جاوید کہاں ہے؟ میں نے انہیں باہر بھجوا دیا ہے، بھاری بھرکم آدمی نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، وہ اس صدمے کی تاب نہ لگ سکتی۔ اچھا ہی کیا، بوڑھا سر ہلا کر بولا، بہرحال میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ وقتی طور پر اپنی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں، یہ مرض مستقل نہیں ہوتا۔ ابے او سالو، یہ کیا گھپلا ہو رہا ہے قاسم دھاڑا، کون سالہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے؟ بڑی بی، تم اسے لے جاؤ، بھاری بھرکم آدمی سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ لے گئی بڑی بی، قاسم نے کسی لڑکا عورت کی طرح ہاتھ نچا کر کہا، پھر صوفے کے ہتھے پر گھونسا مار کر بولا، تم کون ہو اور مجھے کہاں لائے ہو؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ کون دونوں میرے بیٹے؟ باری برکم آدمی نے بے حد نرم لہجے میں پوچھا۔ وہی دونوں جو مجھے لانچ پر بٹھا کر لائے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں شریف آدمی کون تھے۔ انہوں نے تمہیں سونار میں بھٹکتے دیکھا تھا اور یہاں پہنچا گئے تھے۔ وہ شاید پہلے بھی تمہیں میرے ساتھ دیکھ چکے تھے، اس لیے سیدھے یہی آئے۔ انہیں ہرگز یہ نہیں معلوم تھا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اچھا تو کیا میں تمہارا بیٹا ہوں؟ میرے خدا، میرے خدا! بھاری بھرکم آدمی آنکھیں بند کر کے بڑبڑایا، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ یہ کرو کہ مجھے جانے دو، تم نے سارے دروازے بند کر رکھے ہیں، میں باہر نہیں جا سکتا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر قاسم کچھ اور کہنے والا تھا کہ اچانک بھاری بھرکم آدمی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اس بار آواز سسکیوں کی حدود سے باہر نکل گئی تھی۔ ان کی شناخت، نہ جانے کیوں حمید نے اپنی دھمکی کو عملی شکل دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس دن ٹال ہی گیا۔ دوسرے روز پھر جزیرہ سونار کے ساحل پر موجود تھا۔ سائرہ کو لانچ سے اترتے دیکھا، لیکن فوری طور پر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ خاموشی سے اس کا تعاقب کرتا رہا۔ کسی ایسی جگہ رکنا چاہتا تھا جہاں کچھ دیر گفتگو کر سکے۔ کیفے ڈریمر کے قریب اس نے اسے جا ہی لیا۔ کل سے پریشان ہوں، حمید بولا۔ کیوں؟ وہ جھنجھلا گئی، پھر سنبھل کر بولی، اوہ آپ ہی تھے شاید اس دن، میرا مطلب ہے جنہوں نے اس جھگڑے کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی۔ جی ہاں، اور اب پھر تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں، آئیے ڈریمر میں۔ مجھے افسوس ہے، آپ وہیں تشریف لائیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر مجھے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے۔ کل آپ نہیں آئی تھی؟ اچھا چلتی رہیے۔ جی ہاں، کل نہیں آئی تھی۔ وہ پھر آگے بڑھ گئے، حمید اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں سمجھا تھا شاید قلندر نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ حمید نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا بھی چاہتی ہے، لیکن کسی وجہ سے شاید زبان کھولنا مناسب بھی نہیں سمجھتی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ جیسی شائستہ خاتون اسے کس طرح برداشت کرتی ہیں۔ ملازمت ٹھہری۔ سائرہ کا لہجہ تلخ تھا۔ کل تو میں نے سوچا تھا کہ اسے تھانے ہی میں بلاؤں، مگر پھر مصنف سمجھ کر چھوڑ دیا۔ آپ ہکی لائن کا مصنف ہے، جھک مارتا ہے۔ میں نے تو کبھی پڑھی نہیں اس کی کوئی کتاب، البتہ پڑھے لکھے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ سیکسٹن بلیک سیریز کے ناولوں پر ہاتھ صاف کرتا ہے۔ نہیں، وہ چلتے چلتے رک گئی۔ بس کاربن کافی سمجھیے، نام اور مقام بدل کر پیش کر دیتا ہے۔ اب میں سمجھی؟ کیا سمجھی؟ میں اس کے طریقہ کار کو سنک سمجھتی تھی۔ کیسا طریقہ کار؟ کمرے میں بند ہو کر مائک پر ڈکٹیٹ کراتا ہے، میں دوسرے کمرے میں بیٹھتی ہوں، بہت چلاک ہے۔ مجھے کیا؟ سائرہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ اگر آپ ان دونوں کو دوبارہ دیکھیں تو پہچان لیں گی نا؟ یقیناً پہچان لوں گی۔ حمید نے دونوں تصویریں نکالی اور بولا، بتائیے کیا یہی دونوں تھے؟ بلا شبہ یہی تھے، وہ دیکھتے ہی بولی۔ اب یہ بتائیے کہ ان میں سے کون لمبا تھا اور کون کوتاہ قد؟ یہ بتانے میں بھی سائرہ نے دیر نہیں لگائی تھی۔ حمید اس کے جوابات کے مطابق تصویروں کی پشت پر کچھ لکھنے لگا تھا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ، اس نے کہا۔ ٹھہریے، میری ایک بات کا بھی جواب دیتے جائیے۔ فرمائیے، اس کیس میں میری کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، میرے خیال ہے کہ شاید آپ کو عدالت میں بھی اس کے متعلق کچھ نہ کہنا پڑے۔ پھر آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کا کیا مطلب؟ حمید نے حیرت سے پوچھا۔ میرا تعاقب کیوں کیا جاتا ہے؟ کون کرتا ہے تعاقب؟ آپ کے محکمے کا کوئی آدمی؟ قطعی نہیں، میں اس کیس کا انچارج ہوں۔ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو میری ہی وساطت سے ہوتی۔ پھر وہ کون ہے؟ براہ کرم مجھ سے اس کے متعلق ضرور بتائیے۔ یہاں سے واپس جانے لگتی ہوں تو لانچ کے قریب کھڑا ملتا ہے۔ ایگل بیچ پہنچ کر وہاں سے ایک ہی بس میں ہم دونوں شہر تک جاتے ہیں۔ وہاں سے گھر تک پیدل تعاقب کرتا ہے۔ کچھ دیر مکان کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ صبح جب گھر سے یہاں آنے کے لیے نکلتی ہوں تو وہ آس پاس ہی موجود ہوتا ہے، یہاں تک ساتھ آتا ہے۔ تب تو وہ اس وقت بھی ہمیں چلتے چلتے رک گیا اور پھر دفتن پیچھے مڑا۔ سارے جوں کی توں کھڑی رہی، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا، یہاں سے موڑ تک سڑک سنسان ہے۔ گھنی داڑھی والا، وہ مڑے بغیر آہستہ سے بولی، ارے ایک متنفس بھی نہیں ہے۔ سائرہ بھی مڑ کر دیکھنے لگی، سڑک سنسان پڑی تھی۔ تعجب ہے حالانکہ لانچ سے اترتے وقت تک وہ میرے پیچھے رہا تھا. بہرحال میرا محکمہ آپ میں اس حد تک دلچسپی نہیں لے رہا. حمید مسکرا کر بولا, میں نہیں سمجھ سکتی کیا چکر ہے. حمید نے جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, آپ مجھے ان نمبروں پر فون کر سکتی ہیں جب بھی ضرورت محسوس کریں. بہت بہت شکریہ, میں دیکھوں گا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے. اچھا شکریہ. حمید وہیں سے ساحل کے لیے مڑ گیا. فریدی سے ایگل بیچ والے ہٹ میں ملاقات ہونے کی توقع تھی, کچھ اس وجہ سے نہیں کہ انہیں قاسم کی تلاش تھی. وہ اکثر تبدیلی کے لیے ایگل بیچ چلا آتا تھا. قاسم والے واقعے سے اس حد تک دلچسپی تھی کہ اس کے خاندان والوں نے دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا. حمید نے دونوں تصویریں اپنے نوٹ سمیت اس کے سامنے رکھ دی. فریدی کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے اچانک وہ اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا ہے. لڑکی نے شناخت کرنے میں غلطی نہیں کی. اس نے کچھ دیر بعد کہا, کوتاہ قد کا نام قادر ہے اور لمبے آدمی کا نام جواد. دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور بزنس بھی ہمیشہ شرکت ہی میں ہوتا ہے. اسمگلر قسم کے سرمایہ داروں کے لیے مناسب معاوضے پر کام کرتے ہیں. تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حمید نے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے پوچھا. جلد بازی کی ضرورت نہیں. پھر حمید نے سائرہ کی کہانی دہراتے ہوئے اس آدمی کا تذکرہ کیا جو اس کے بیان کے مطابق اس کا تعاقب کرتا رہتا تھا. بظاہر اس معاملے میں اس کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا ہے. فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا, لڑکی کا خیال تھا کہ ہمارا محکمہ اس میں اس حد تک دلچسپی لے رہا ہے. حمید پائپ سلگا رہا تھا. قاسم کو اس کی قطعی فکر نہیں تھی کہ اس کے گھر والے پریشان ہوں گے, اور نہ یہی اندازہ تھا کہ وہ کتنے دنوں سے اس چکر میں پڑا ہوا ہے. اس کی زبان تو ہر وقت ان لذیذ کھانوں پر رال چپکاتی رہی تھی جو وافر مقدار میں اس کے سامنے آتے تھے, اور کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں تھا کہ بھوک رکھ کر کھانا. بے حد خوش تھا کہ چلو اس جلے تن بیوی سے تو پیچھا چھوٹا جو اسے پیٹ بھر کھاتے ہی نہیں دیکھ سکتی تھی, سر پر سوار رہتی تھی, کمبخت ٹوکتی رہتی تھی. ارے اب بس کرو, 20 چپاتیاں تو کھا چکے. 20 چپاتیوں میں بھلا کیا ہوتا ہے, 20 تنوریاں ہوں تو بات بھی ہے. کئی بار اس نے تجویز پیش کی تھی کہ باورچی خانے میں تنور کیوں نہیں لگوا دیا جائے. بیوی ایسی تجویز کو لے اڑتی تھی, ایسا مضحکہ اڑاتی تھی کہ قاسم کو بعض اوقات رونا آ جاتا تھا. اس کا بگاڑ ہی کیا سکتا تھا. قبلہ والد صاحب کے ہنٹر کے توسط سے اسے اس کی ساری باتیں ہضم کرنی پڑتی تھی, مگر یہ کیا چکر تھا وہ سوچتا. آخر یہ سالہ سر جاوید کون ہے جو مجھے اپنا بیٹا بنا ڈالنے پر تل گیا ہے؟ اور سنو, میں یاداشت بھی کھو بیٹھا ہوں کہ باپ صاحب کو پہچان ہی نہیں سکتا, اور یہ سالہ بڈھا جسے سر جاوید ڈاکٹر کہتا ہے خامخواہ دماغ چاٹا کرتا ہے. بیٹوکی پوچھتا ہے, کہتا ہے یہ یاد کر کے بتاؤ, وہ یاد کر کے بتاؤ. اچھا بیٹا اب بتاؤں گا تم کو, اب کے آؤ ایسا الو بناؤں گا کہ زندگی بھر یاد کرو گے. دوپہر کے کھانے کے بعد بوڑھی ملازمہ پھر اسے لائبریری میں لے گئی. یہاں سر جاوید کے ساتھ ایک عورت بھی نظر آئی. وہ بھی اسی کی طرح لہیم شہیم تھی لیکن ساتھ ہی خوش شکل بھی. عمر 25-26 سے زیادہ نہ رہی ہوگی. بوڑھا ڈاکٹر بھی موجود تھا. قاسم اس عورت کو دیکھتا ہی رہ گیا, بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا. ہاں ہاں, سر جاوید سر ہلا کر بولا, پہچانو یہ کون ہے؟ پہچانو, پہچان لوں؟ قاسم کے کہنے کا انداز بوکھلاہٹ سے بھرپور تھا. ہاں ہاں بیٹے, یہ وہ ہیں. قاسم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے. کون ہے؟ ڈاکٹر کا لہجہ پر امید تھا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی. ان کی بیٹی, قاسم نے سر جاوید کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا. اوہ, ڈاکٹر ران پر ہاتھ مار کر بولا, ناؤ دی کیٹ از آؤٹ آف بیگ. کیا مطلب؟ سر جاوید نے متحیرانہ لہجے میں کہا. بتاتا ہوں, ڈاکٹر کی آواز سے دبا ہوا جوش ظاہر ہو رہا تھا, لیکن اس گفتگو کے دوران میں لیڈی جاوید کی موجودگی ضروری نہیں. میں جا رہی ہوں, عورت اٹھتی ہوئی بولی. وہ لائبریری سے چلی گئی. قاسم اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا. بڑی زوردار عورت ہے, اس نے سوچا. ڈاکٹر سر جاوید سے کہہ رہا تھا, دراصل آپ کی یہ بے جوڑ شادی ہی صاحبزادے کے مرض کا باعث بنی ہے. بھلا وہ کیسے؟ سر جاوید کا لہجہ وسیلا تھا. صاحبزادے نے اس سے گہرا اثر لیا اور یاداشت کھو بیٹھے. آپ نے سنا نہیں کیا کہا تھا؟ بیٹی لا حول ولا قوۃ. قاسم ساری گفتگو سن رہا تھا لیکن کچھ بولا نہیں، وہ تو اس عورت کے متعلق سوچے جا رہا تھا اور ان کی گفتگو نے یہ بات بھی اس پر واضح کر دی تھی، وہ عورت سرجاوید کی بیوی ہی ہو سکتی ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، ڈاکٹر سرجاوید سے کہہ رہا تھا، یہ نفسیات کی گتھیاں ہیں، بعض واقعات انسانی ذہن کے لیے اتنے اذیت ناک ثابت ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف ان واقعات کی حد تک یادداشت کھو بیٹھتا ہے بلکہ ان سے تعلق رکھنے والی دوسری چیزیں بھی شعور کی سطح سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نہ صرف یہ شادی صاحبزادے کے ذہن سے محو ہو گئی بلکہ اپنے دونوں بھی اجنبی بن کر رہ گئے، انہیں یہ بھی یاد نہیں کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے کی حیثیت سے جس نام سے پکارے جاتے تھے وہ بھی۔ اتنے میں قاسم کو چھینک آ گئی اور وہ دونوں ہی اچھل پڑے، ایسی گرجدار آواز سے کہ دیواریں تک جھنجھنا اٹھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، سرجاوید نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، اس کی آواز بھی بدل گئی ہے، کاف کو کاف اور گاف کو گین بولتا ہے۔ سب کچھ ممکن ہے سرجاوید، بوڑھے ڈاکٹر نے کہا، میں نے تو ایسے کیس دیکھے ہیں کہ لوگ یادداشت کھو بیٹھنے کے بعد کچھ بول ہی نہیں سکتے، نوزائیدہ بچوں کی طرح ہوں ہاں کرتے ہیں اور پھر اسی طرح بتدریج بولنا سیکھتے ہیں جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ سیکھتا ہے۔ شکر کیجئے کہ یہ ٹوٹل لاس آف میموریز نہیں ہے، شخصیتیں بدل جاتی ہیں جناب، لیکن اب کیا ہوگا، فکر نہ کیجئے، یہ اچھے ہو جائیں گے لیکن وقت لگے گا۔ ہاں یہ تو بتائیے، ڈرنک بھی کرتے تھے یا نہیں اعتدال کے ساتھ؟ اب کیا حالت ہے، میری دانست میں تو اس حال کو پہنچنے کے بعد اس نے شراب نہیں مانگی۔ اچھا اب آپ جائیے اور لیڈی جاوید کو بھیج دیجئے۔ سر جاوید چلا گیا اور ڈاکٹر نے قاسم کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، آپ کون سی ویسکی پیتے ہیں؟ اب میں تم لوگ مجھے الو کیوں بنا رہے ہو بتاؤ، آپ نے کب سے نہیں پی؟ میں کبھی نہیں پیتا ہوں، ڈاکٹر نے پرتشویش انداز میں سر کو جنبش تھی۔ اتنے میں وہی لہیم شہیم عورت کمرے میں داخل ہوئی اور ڈاکٹر اٹھتا ہوا بولا، تشریف لائیے لیڈی جاوید۔ قاسم بھی یک بیک سعادت مند نظر آنے لگا۔ کیا آپ کا ان سے کبھی کسی بات پر اختلاف رائے ہوا تھا؟ ڈاکٹر نے لیڈی جاوید سے پوچھا۔ ہرگز نہیں ڈاکٹر، میں سر جاوید سے زیادہ ان کا خیال رکھتی تھی، میں نے اپنی طرف سے کبھی یہ نہیں ظاہر ہونے دیا کہ ہمارے درمیان کوئی سوتیلا رشتہ ہے۔ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ کبھی برا نہیں رہا، میرا احترام کرتے تھے؟ ہوں، ڈاکٹر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ قاسم کی نکھیوں سے لیڈی جاوید کی طرف دیکھے جا رہا تھا، کبھی کبھی وہ بھی نظر چرا کر اس کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے کھکار کر کہا، لیڈی جاوید ان کی یادداشت جب بھی واپس آئے گی آپ ہی کے توسط سے واپس آئے گی، بتائیے میں اس کے لیے کیا کروں؟ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کیجئے، سر جاوید کا سامنا نہ ہونے پائے تو بہتر ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، آپ ہی انہیں سمجھا دیجئے گا۔ میں سمجھا دوں گا، ڈاکٹر نے کہا اور پھر کچھ سوچنے لگا۔ چل آوا، کیپٹن حمید نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کرنل فریدی سے کہا، پرنسٹن کے انچارج کی کال تھی، اس نے ان دونوں کو روک رکھا ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ جاؤ دیکھو، فریدی نے کاغذات پر سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ نہیں آپ بھی چلیے، ہو سکتا ہے میں انہیں ہینڈل نہ کر پاؤں۔ بھائی مجھے مت گھسیٹو اس معاملے میں، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اتنی خود اعتمادی تو تم میں ہونی ہی چاہیے، دیکھیے یہ میرا کام ہے، آپ خامخواہ دنیا بھر کے کام سمیٹتے پھرتے ہیں اور ان میں مجھے بھی جھونک دیتے ہیں، تب میں تو کچھ نہیں کہتا۔ یا کوئی کام میں کام بھی ہو، فریدی کاغذات کو ایک طرف ہٹا کر اٹھتا ہوا بولا۔ چلو، دونوں آفس سے باہر آئے، لنکن پارکنگ شیڈ میں کھڑی تھی، حمید اگلی سیٹ پر اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ فریدی انجن سٹارٹ کرتا ہوا بولا، صاحبزادے یا تو کسی عیاشی کی پھیر میں پڑ گئے ہیں یا وہ دونوں شیخ آصف سے کوئی لمبی رقم وصول کرنا چاہتے ہیں۔ عیاشی کے پھیر میں وہ تنہا کبھی نہیں پھنستا، کیا مطلب، مجھے اطلاع دیے بغیر اپنے کسی عشق کو آگے نہیں بڑھاتا۔ فریدی کچھ نہ بولا، وہ پرنسٹن کے تھانے تک آئے۔ قادر اور جواد وہاں موجود تھے۔ پرنسٹن کے تھانے کا انچارج انہیں دفتر میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا۔ حبیب نے محسوس کیا جیسے وہ دونوں فریدی کو پہچانتے ہوں۔ کیا مشاغل ہیں آج کل آپ حضرات کے؟ فریدی نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ وہی پرانی کمیشن ایجنسی، لمبے آدمی نے جواب دیا، لہجے میں افتاحت تھی۔ ایک ہنگامی تفتیش کے سلسلے میں تمہیں یہاں بلوایا گیا ہے، فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ بھلا ہمیں ہنگاموں سے کیا سروکار؟ پانچویں تاریخ کی بات ہے، سونار میں کسی ایسے آدمی گھر جھگڑا تھا جس نے ایک عورت کو کاندھے پر بٹھا رکھا تھا۔ دونوں نے بیک وقت کہا اور ہنس پڑے۔ فریدی انہیں استفہامیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر جواد نے پوچھا، آپ اس کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تم دونوں اسے کہاں لے گئے تھے؟ وہیں جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ سنجیدگی سے میرے سوالات کے جواب دو، فریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے غلط نہیں کہا، ہمیں اس کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے، اسے گرین ہوٹل سے کہیں اور نہ جانے دیں۔ نگرانی پر کس نے مامور کیا تھا؟ سیٹھ عاصم کے سیکرٹری نے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ جب ہم نے دیکھا کہ پولیس کیس بن جائے گا تو ہم نے اسے وہاں سے ہٹا لے جانا ہی مناسب سمجھا۔ خود کو پولیس سے متعلق ظاہر کیا؟ کیوں؟ مجبوری تھی جناب، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتے تھے، لوگ یقیناً ہمارے پیچھے آتے۔ ہوں تو پھر تم اسے کہاں لے گئے؟ سیکرٹری کی لانچ پر۔ کیا وہ وہاں پہلے سے موجود تھی؟ جی ہاں، ہم سے کہا گیا تھا کہ جب بھی مزید ہدایات کی ضرورت محسوس ہو ہم اس لانچ پر پہنچ جائیں، غالباً وہ ہمیشہ وہاں موجود رہتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اسے ہم سیکرٹری کے حوالے کر کے چلے آئے تھے، وہ اس وقت لانچ پر موجود تھا۔ جی ہاں، اس کام کا معاوضہ کتنا اور کب ملا تھا؟ 500 روپے۔ دوسرے دن ہمیں ہماری قیام گاہی پر مل گئے تھے۔ سیکرٹری خود آیا تھا؟ جی نہیں، وہ کوئی اور تھا۔ سیکرٹری کو پہلے سے جانتے تھے؟ جی نہیں، لیکن شاید وہ ہمیں اچھی طرح جانتا تھا، ورنہ ہم سے یہ کام ہی کیوں لیتا۔ اس آدمی کو بھی پہلے سے جانتے تھے جس نے وہ ہنگامہ برپا کیا تھا؟ جی نہیں، سیکرٹری ہی نے بتایا تھا کہ وہ سیٹھ عاصم کا لڑکا ہے۔ سیٹھ عاصم سے کبھی ملے ہو؟ جی نہیں، اس کا بھی نام ہی سنا ہے، کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ فریدی نے ہاتھ بڑھا کر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا، سیٹھ عاصم پلیز۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہیلو عاصم صاحب، میں فریدی بول رہا ہوں، پرنسٹن پولیس اسٹیشن سے۔ ذرا اپنے سیکرٹری کو یہیں بھیج دیجیے۔ جی ہاں، جتنی جلدی ممکن ہو، بلکہ فوراً۔ شکریہ۔ ریسیور رکھ کر وہ سگار سلگانے لگا، لیکن اب وہ ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ حمید نے محسوس کیا جیسے ان دونوں کا اضطراب بڑھ گیا ہو۔ وہ فریدی کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے اس کال نے انہیں الجھن میں مبتلا کر دیا ہو۔ فریدی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سگار کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا، لیکن وہ اب بھی ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک کار تھانے کی کمپاؤنڈ میں آ کر رکی، اور اس پر سے سیٹھ عاصم کا سیکرٹری اترا۔ حمید اسے پہچانتا تھا، اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ برامدے میں رک کر ایک کانسٹیبل سے کچھ پوچھ رہا ہے۔ کانسٹیبل نے ہاتھ اٹھا کر دفتر کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد سیکرٹری دفتر میں داخل ہوا، وہ دونوں بھی اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، اور فریدی ان تینوں کے چہروں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ کرنل فریدی صاحب، سیکرٹری نے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، تشریف رکھیے، فریدی نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ فرمائیے، سیکرٹری نے بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ ان دونوں کو پہچانتے ہیں؟ اس نے متحیرانہ انداز میں باری باری سے دونوں کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر بولا، جی نہیں، لیکن یہ دونوں تو کہتے ہیں۔ فریدی نے جملہ پورا نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ سیکرٹری کے لہجے میں بھی استجاب تھا۔ یہی کہ یہ دونوں آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ بھی انہیں۔ ہم نے کب کہا ہے؟ دونوں بیک وقت بولے، یہ سیٹھ عاصم کے سیکرٹری ہیں۔ جواد جلدی سے بولا، لیکن یہ وہ نہیں ہیں، ان کے علاوہ سیٹھ عاصم کوئی دوسرا سیکرٹری نہیں رکھتے۔ کیوں جناب؟ جی ہاں، سیکرٹری بولا، وہ اب بھی ان دونوں کو گورے جا رہا تھا، لیکن اسی طرح جیسے کوئی کسی اجنبی کو دیکھتا ہے۔ تب تو پھر ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے خود کو سیٹھ عاصم کا سیکرٹری ہی ظاہر کیا تھا۔ لہٰذا فریدی جواد کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا، تم دونوں اس وقت تک حراست میں رہو گے جب تک اس دوسرے سیکرٹری کا چراغ نہ ملے۔ سائرہ کا خیال آتے ہی دل میں عجیب سی گدگدی محسوس ہوئی، کتنی اچھی لگتی تھی اس وقت جب باتیں کرتے کرتے دفتن نچلا ہوں دانتوں میں دبا کر کچھ سوچنے لگتی اور پھر اس طرح بولنا شروع کر دیتی جیسے ابھی ابھی خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ حمید آج کل زیادہ تر اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اس وقت بھی سونار ہی کی طرف جا رہا تھا۔ قاسم کی تلاش بھی ابھی تک سونار سے آگے نہیں بڑھی تھی، وہ جواد کو پچھلے دن سونار لائے تھے اور وہاں اس لانچ کی تلاش دیر تک جاری رہی تھی جس کا تذکرہ انہوں نے کیا تھا، لیکن اس کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ گھاٹ کے دوسرے ملاحوں نے بھی لا علمی ظاہر کی تھی، ان کے بیان کے مطابق روزانہ کتنی ہی آتی جاتی رہتی تھی۔ جواد اور قادر اس لانچ کی کوئی ایسی خاص نشانی بھی نہیں بتا سکے تھے جس کی بنا پر تلاش آگے بڑھ سکتی۔ بہرحال وہ دونوں ابھی تک حراست میں تھے، انہوں نے اس کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ کوئی ان کا ضامن بن کر انہیں رہائی دلا دیتا۔ ہم اب اسی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں، جواد نے کہا، تا وقت یہ کہ وہ آدمی ہاتھ نہ آ جائے جس نے ہم سے یہ کام لیا تھا، ہم حوالات ہی میں رہنا مناسب سمجھیں گے۔ اور پھر فریدی کو یہ کہنے پر مجبور ہو جانا پڑا تھا کہ اب یہ حقیقتاً ایک سیریس قسم کا کیس بن گیا ہے۔ قاسم کی بیوی بے حد پریشان تھی اور عاصم صاحب کی بوکھلاہٹوں کا کیا پوچھنا، اکلوتا لڑکا تھا، وہ اپنے اوزا پر بھی شبہ ظاہر کر بیٹھے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ان سے اس طرح پوچھ گچھ نہ کی جائے جو انہیں ان کی طرف سے بدگمان کر دے۔ ہر طرف تفتیش کے گھوڑے دوڑ رہے تھے لیکن ابھی تک تو کامیابی کی صورت نظر نہیں آئی تھی، اس لیے اب مجبوراً سائرہ، ویسے اگر اس نے کسی ایسے آدمی کا تذکرہ نہ کیا ہوتا جو اس کا تعاقب کیا کرتا تھا، تب بھی حمید کو اس کے علاوہ اور کوئی ایسا نہ دکھائی دیتا جس کے ذریعے مجرم یا مجرموں تک رسائی اس کی دانست میں ممکن ہوتی۔ آج وہ شہر ہی سے اس کا تعاقب کرتا ہوا ایگل بیچ تک پہنچا تھا۔ شہر سے ایگل بیچ تک تو کوئی بھی ایسا نہیں نظر پڑا تھا جس پر سائرہ کے تعاقب کرنے کا شبہ ہو سکتا، لیکن جب وہ سونار کے لیے لانچ پر بیٹھنے لگی تھی تو ایک آدمی قریب کے ایک چائے خانے سے نکل کر لانچ کی طرف جھپٹا تھا۔ حمید نے محسوس کیا کہ اس کا حلیہ سائرہ کے بیان کردہ حلیے سے مختلف نہیں تھا، البتہ وہ شاید تاریک شیشوں کی عینک کا تذکرہ کرنا بھول گئی تھی۔ وہ بھی اسی لانچ پر بیٹھ گیا، اس نے ٹھیک سائرہ کے پیچھے والی سیٹ منتخب کی تھی، حمید اس کے پیچھے جا بیٹھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ آدمی اجنبی ہونے کے باوجود بھی کچھ جانا پہچانا سا ہو۔ ہر چند کے سائرہ کا رخ اس کی طرف نہیں تھا لیکن وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ مضطرب ہو، ویسے ایک بار بھی اس نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ پھر لانچ نے ایگل بیچ کا ساحل چھوڑا تھا اور سونار کے ساحل سے آ لگی تھی، دوسرے مسافر اترتے رہے لیکن حمید بیٹھا رہا۔ سائرہ اس سے بے خبر تھی اس لیے جب وہ اترنے لگی تو حمید نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا، اس کے بعد وہ آدمی اترا۔ سائرہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر آگے بڑھتی جا رہی تھی، اس آدمی کے اتر جانے کے بعد حمید بھی اترا لیکن وہ آدمی سائرہ کے پیچھے جا رہا تھا۔ حمید اس کا تعاقب کرتا رہا تاکہ وہ گرین ہوٹل میں داخل ہو گیا، سائرہ بیت الحکیم کی طرف چلی گئی تھی۔ حمید نے فوراً ہی ہوٹل میں داخل ہونا مناسب نہ سمجھا لیکن پھر یہ احتیاط لے ہی ڈوبی، ڈائننگ ہال میں تو اس کا سراغ نہ مل سکا۔ حمید نے چاروں طرف دیکھا اور یہ سوچتے ہوئے اپنے لیے ایک میز منتخب کر لی کہ وہ اسی ہوٹل کے کسی رہائشی کمرے میں موجود ہوگا۔ بیٹھتے ہی ایک ویٹر اس کی طرف آیا، چائے، حمید نے مینیو پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور چکن سینڈوچ بھی لانا۔ ویٹر چلا گیا، تین کے علاوہ اور ساری میزیں خالی تھیں۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اس کے متعلق ویٹر سے پوچھ گچھ کرے گا، یقیناً وہ یہی مقیم ہوگا۔ کچھ دیر بعد ویٹر چائے اور سینڈوچ لایا۔ سنو، حمید نے آہستہ سے کہا اور ویٹر اس کے چہرے کے قریب جھک آیا۔ وہ صاحب کس نمبر میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کون صاحب گنی داڑھی والے کالی اینک لگاتے ہیں؟ وہ ویٹر ہنسنے لگا، جی وہ آج چائے پیے بغیر ہی پیشاب کر کے چلتے بنے۔ کیا مطلب؟ جی وہ روزانہ آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پیشاب کرنے جاتے ہیں اور اسی طرف کے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ میں سمجھا تھا شاید یہی رہتے ہیں۔ جی نہیں، کب سے آتے ہیں؟ تین چار دن سے دکھائی دیتے ہیں، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہیے ان سے کچھ کہنا ہے، آئیں گے تو کہہ دوں گا۔ نہیں جاؤ، کچھ نہیں، وہ چلا گیا۔ حمید نے سوچا چوٹ ہو گئی، وہ یقیناً آگاہ ہو گیا تھا کہ اس کا بھی تعاقب کیا جا رہا ہے، ورنہ اس طرح خلاف معمول غائب نہ ہو جاتا۔ زبردستی سینڈوچ لیے اور ایک کپ چائے حلق سے اتاری، پھر پائپ سلگا کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بیت الحکیم کی طرف جا رہا تھا، قلندر ہی سے چھیڑ چھاڑ سہی، اس کے چڑچڑے پن کو ابھار کر عجیب قسم کی خوشی محسوس کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی اذیت پسندی کی کوئی قسم ہو۔ پھاٹک بند تھا، اس نے کال بیل کا بٹن دبایا، لیکن پھر خیال آیا کہ گھنٹی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، قلندر نے پہلے کبھی بتایا تھا۔ ارے کوئی ہے، اس نے پھاٹک ہلا کر آواز دی۔ فرمائیے جناب، پشت سے آواز آئی اور حمید جھنجھلا کر مڑا، کیونکہ آواز قلندر ہی کی تھی۔ ایک بار پہلے بھی یہی واقعہ پیش آ چکا تھا۔ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، قلندر نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نہیں سمجھا، اس کا پیچھا چھوڑ دو، کچھ پوچھنا ہے۔ کب تک پوچھتے رہو گے، قلندر یک بیک گسیلی آواز میں چیخا۔ اتنے میں کسی نے پھاٹک بھی کھول دیا اور قلندر اسی لہجے میں دھاڑا، تم کیوں آ گئی، واپس جاؤ جاؤ۔ پھاٹک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اچھی بات ہے قلندر صاحب، حمید نے طویل سانس لی، اب میں سچ مچ تمہیں دیکھوں گا۔ پھر وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ خنجر۔ آج قاسم کھانے کی میز پر تنہا نہیں تھا، وہ خوبرو اور لمبی تڑنگی عورت بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ قاسم کچھ شرمایا سا تھا، لیکن کھانے کے معاملے میں نہیں، بس اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا اور یہی ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی تمام تر توجہ کھانے کی طرف ہے۔ تم بہت کھانے لگے ہو دفتن، لیڈی جاوید کی مترنم آواز کمرے میں گونجی۔ نہیں تو قاسم اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، کبھی اس کے متعلق بھی سوچا ہے؟ کھانے کے بعد سوچوں گا، قاسم نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ پھر وہ خاموشی سے کھانے میں مشغول رہے۔ لیڈی جاوید کنکھیوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ روٹیاں ختم، کعبے صاف، اب سویٹ ڈشز کی باری تھی۔ ذرا سی دیر میں ان کا بھی صفایا ہو گیا۔ اور کچھ، لیڈی جاوید نے پوچھا۔ ہی نہیں، بس اب کے یہاں امبالا والوں کی رس ملائی نہیں آتی کیا؟ نہیں، ہمیں دیسی مٹھائیاں پسند نہیں، تم بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ارے واہ، وہ رستم حلوہ، حبشی حلوہ، سچ کہتی ہوں پہلی بار تمہاری زبان سے یہ نام سن رہی ہوں، مجھے ان کے متعلق کچھ نہیں معلوم، لکھ کر دے دینا، منگوا دوں گی۔ لکھ دوں گا، قاسم سر ہلا کر بولا۔ کھانے کے بعد تم قہوہ پیتے ہو؟ ارے توبہ توبہ، بلکہ لا حول ولا قوت، اب نام نہ لیجئے گا ورنہ مجھے قہ ہو جائے گی۔ ہائے تم اتنے بدل گئے ہو منور، قاسم کچھ نہ بولا۔ اس عدل بدل اور یاداشت والے معاملے پر اسے اختلاط ہونے لگتا تھا، لیکن وہ کچھ بولتا نہیں تھا۔ اپنے طور پر حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا، لیکن ابھی تک تو نہیں سمجھ سکا تھا۔ کئی بار جی چاہ کے وہ ان کو اپنے متعلق سب کچھ بتا دے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہ جاتا کہ کہیں اس دھاکڑ اور زوردار عورت کی ہم نشینی سے محروم نہ ہو جائے۔ چلنے دو، وہ سوچتا، جب تک چلے چلنے دو، میں کوئی ننی سی گڑیا تو ہوں نہیں کہ سالے جیب میں رکھ کر پار لے جائیں گے، جب چاہوں گا ٹھونک پیٹ کر باہر۔ کبھی سوچتا کہہ دوں کہ یاداشت واپس آ گئی ہے، پھر دیکھوں کیا ہوتا ہے، لیکن پھر ان کٹو بیگم کو سوتیلی ماں بھی تو سمجھنا پڑے گا، لہذا بالکل گول رہو دیکھا جائے گا۔ اور یہ سالہ سر جاوید بالکل چگد معلوم ہوتا ہے، کیا اس کا بیٹا منور میرا ہم شکل تھا جو کہیں غائب ہو گیا؟ اگر آ جائے سالہ تو پھر کیسی رہے گی، جان کو آ جائیں گے سب سالے۔ اس وقت بھی وہ ایسے ہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ منور دفتن، لیڈی جاوید نے اسے مخاطب کیا۔ جی؟ اوہ تو تمہیں یاد آ گیا کہ تم منور ہو۔ جی نہیں، آپ کہتی ہیں تو پھر منور ہی صحیح، تمہیں میرا اتنا ہی خیال ہے۔ جی ہاں، میری طرف دیکھو، قاسم نے دیکھا اور بدقت اس کاری کو روک سکا جو اس کے ہونٹوں کی گرفت سے آزاد ہی ہونے والی تھی۔ لیڈی جاوید بڑی نشیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے جیسے اس نے بوکھلا کر آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں اس کی ماں کا یہ جملہ گونج رہا تھا جو اکثر بچپن میں اس کی زبان سے سن چکا تھا، کسی کو ننگا دیکھنے سے آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں۔ ارے باپ رے، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہونٹوں میں بدبدایا، کیا بات ہے منور، میری طرف دیکھو، پیار بھرے لہجے میں کہا گیا۔ جی گاں دیکھتا ہوں، قاسم نے گڑبڑا کر پھر آنکھیں کھول دی، وہ اب بھی اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ خدا کرے تم مجھے جلدی پہچاننے لگو۔ جی گاں تم مجھے آنٹی کہتے تھے، اب نہیں کہوں گا، قاسم بے ساختہ بولا۔ کیوں کیوں جی، مجھے یاد نہیں، یاد ہو یا نہ ہو آنٹی کہنے میں کیا حرج ہے؟ جی بڑا حرج ہے۔ کیا حرج ہے؟ پتہ نہیں، پھر تم مجھے کیا کہو گے؟ سوچ لوں تو بتاؤں، قاسم نے کہا، اور سچ مچ سوچنے لگا کہ اسے اس کو کیا کہہ کر مخاطب کرنا چاہیے۔ ڈارلنگ، مگر نہیں بھڑک جائے گی سالے منور کی سوتیلی ماں، پھر کیا کہوں، خود ہی کوئی نام رکھ دوں، دیکھا جائے گا۔ واہ پیارے حمید بھائی، تم نہ ہوئے، ورنہ کوئی اچھا سا نام بتاتے۔ پھر اسے حمید کی جلا جلیاں اور فل فلوئیاں یاد آئیں۔ فل فلوئی، میں آپ کو فل فلوئی کہوں گا، وہ تھوڑی دیر بعد بڑبڑ آیا۔ لیڈی جاوید ہنسنے لگی، بھلا یہ کیا نام ہوا؟ جی ہوتا ہے، آپ سمجھتی نہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ وہی ہی 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 ہی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیڈی جاوید یک بیک سنجیدہ ہو گئی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، قاسم بھی اس کی سنجیدگی پر سراسیما ہو گیا۔ خدا کرے تم جلدی سے اچھے ہو جاؤ، تم نہیں سمجھ سکتے کہ میں کتنی پریشان ہوں، وہ لوگ تو دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ ہو جائے۔ کون لوگ؟ قاسم متن اشتیاق بن گیا، تمہارے سوتےلے چچا اور ان کے ہمدرد۔ جی میں بالکل نہیں سمجھا، تم سب کچھ بھلا چکے ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو معاہدے کے مطابق ساری جائیداد اور سارا کاروبار بالآخر تمہارے سوتےلے چچا اور اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے گا، مجھے بھی ایک پیسہ نہ ملے گا، پھر بس یہ سب کچھ تمہارے پاپا کی زندگی ہی تک ہوگا۔ مجھے اس کے بارے میں پوری طرح بتائیے۔ تم سب کچھ جانتے تھے منور، لیکن میں تمہیں بتاؤں گی، شاید اسی طرح تمہاری یاداشت واپس آ سکے۔ جانتے ہو، اگر اسے اس کا علم ہو جائے کہ تم اپنی یاداشت کھو بیٹھے ہو تو کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا، تمہارے وجود کو فراڈ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب تم عدالت میں اپنا نام قاسم بتاؤ گے تو وہ یہاں تک ثابت کر دینے کی کوشش کرے گا کہ سر جاوید کے کبھی کوئی لڑکا تھا ہی نہیں۔ اس طرح تمہارے پاپا کے بعد ہم دونوں مفلسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کیا دوسرے لوگوں نے سر جاوید کے لڑکے کو نہ دیکھا ہوگا؟ یہی تو دشواری ہے کہ تم اس افریقہ میں پیدا ہوئے تھے، وہیں پلے بڑھے، یہاں کسی نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ خاموش ہو گئی اور قاسم مجسمے غور فکر بن گیا۔ پچھلے دن بھی وہ نہیں دکھائی دیا، آج صبح بھی جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اندیشہ تھا کہ وہ گلی کی نکڑ پر موجود ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا، آج بھی کسی نے اس کا تعاقب نہیں کیا تھا۔ دو بجے تک وہ قلندر کا ناول لکھتی رہی تھی، پھر قلندر نے مائکرو فون ہی پر اعلان کیا تھا کہ اب وہ بوریت محسوس کر رہا ہے، اس لیے کام نہ ہو سکے گا، وہ چاہے تو گھر جا سکتی ہے۔ پھر وہاں اس کی موجودگی ہی میں قلندر بندوق اور کارتوسوں کی پیٹی سنبھال کر باہر نکل گیا تھا۔ بوریت محسوس کرنے کے اعلان کے بعد وہ ہمیشہ بندوق ہی سے جی بہلاتا تھا، اور پھر آج کل تو بلے۔ سائرہ نے باورچی سے ایک کپ چائے کی فرمائش کی تھی اور چائے پی کر ٹھیک 3 بجے ساحل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ لانچ پر ایک ایسے آدمی کے مقابل بیٹھی تھی جس کی ناک اور ہونٹ بے ہنگم نہ ہوتے تو خاصا دلکش جوان ہوتا۔ ناک کی نوک اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اوپری ہونٹ بھی سکڑ کر اس طرح اوپر اٹھ گیا تھا کہ سامنے کے دانت دکھائی دیتے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور دلکش تھیں، اگر چہرے کا نچلا حصہ چھپا لیا جاتا تو کوئی بھی نہ کہہ سکتا کہ اتنی خوبصورت آنکھوں کے نیچے ایسا واہیات دہانہ ہوگا۔ لباس بھی خاصا قیمتی معلوم ہوتا تھا اور اسے سلیقے سے پہنا بھی گیا تھا۔ وہ بہرحال اسے گورے جا رہا تھا، کبھی کبھی نظریں ملتی اور وہ دوسری طرف دیکھنے لگتی، پھر اسے اس پر غصہ آنے لگا۔ اس طرح گورتے ہیں یہ حرام زادے، جیسا کچا ہی کھا جائیں گے، کب سدھریں گے اپنے یہاں کے لوگ، وہ سوچتی اور تاؤ کھاتی رہی۔ پھر اتفاقاً اس کا رومال گر گیا، اسے علم تھا اور وہ اٹھانے کے لیے جھک ہی رہی تھی کہ وہ جھکا، پھر اگر وہ فوراً ہی سنبھل کر سیدھی نہ ہو گئی ہوتی تو دونوں کے سر ٹکرا گئے ہوتے۔ اس نے رومال اٹھا کر نہایت ادب سے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ شکریہ، سائرہ نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور رومال لے کر بے تعلقی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔
اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔